الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولوطا اذ قال لقومه اتاتون الفاحشه ما سبقكم بها اتاتون الفاحشه ما سبقكم بها من احد من العالمين انكم لتاتون الرجال شهوه من دون النساء بل انتم قوم مسرفون وما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوهم من قريتكم انهم اناس يتطهرون فانجيناه واهله الا امراته كانت من الغابرين وامطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبه المجرمين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین. معتمزہ سلسلہ وار ترجمہ قرآن میں الحمدللہ سورۃ الاعراف ہمارے زیر مطالعہ ہے, اور سورۃ الاعراف کا جو حصہ اس وقت ہم مطالعہ کر رہے ہیں وہ رکوع نمبر 8 سے اور رکوع نمبر 16 تک. یہ بات تکرار کے ساتھ ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ان 9 رکوع میں 6 قوموں کے واقعات ہیں کہ جو کہ بیان کیے ہیں کہ جو اپنے رسولوں کی دعوت کو جھٹلانے کے سبب اور معجزات دیکھ لینے کے باوجود ایمان لانے کے سبب ان کو سفہ ہستی سے مٹایا گیا. یہ بات بھی ہم سمجھ رہے ہیں کہ سورۃ الاعراف یہ تاریخ انسانی کے اعتبار سے بڑی اہم سورت ہے. تاریخ انسانی کے بڑے اہم ادوار کا تذکرہ سورۃ الاعراف میں ہم مطالعہ کر رہے ہیں. ازل کی بھی بحث ہم اس کا مطالعہ کر چکے ہیں, ابد کی بحث بھی آئی ہے, اور اس ازل اور ابد کے درمیان اب اس دنیا میں جو یہ واقعات ہوئے ہیں بڑے بڑے وہ ہمارے زیر مطالعہ. یہ جو 6 قومیں ہیں ان کی جو ترتیب ہے وہ بھی ہم نے بارہا پچھلی نشستوں میں سمجھی ہے کہ 3 قومیں ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کی ہیں کہ جن کے تذکرے الحمدللہ تفصیل کے ساتھ ہم پڑھ چکے ہیں, یعنی قوم نوح, قوم عاد اور قوم ثمود, کہ جن کی طرف بالترتیب نوح علیہ السلام, ہود علیہ السلام اور صالح علیہ السلام رسول بنا کے بھیجے گئے. پچھلے رکوع میں ان کی تفصیل وہ آ چکی ہے. پھر 3 قومیں ہیں کہ جو ابراہیم علیہ السلام کے بعد کی قومیں ہیں. ان میں انشاءاللہ آج قوم لوط کا تذکرہ ہے کہ جو کہ ہمارے سامنے آئے گا کہ جن کی طرف حضرت لوط علیہ السلام وہ رسول بنا کے بھیجے گئے. پھر اس کے بعد قوم شعیب کا تذکرہ اور پھر آل فرعون کا تذکرہ. تو یہ واقعات کیوں بیان کیے جا رہے ہیں, خاص طور پر عرب کی سرزمین پر؟ یہ بھی پس منظر ہم نے سمجھا تھا کہ عرب کی سرزمین پر قرآن مجید کا نزول ہو رہا ہے ابتدار, اور یہ وہ سرزمین ہے کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد ایک حق و باطل کے درمیان مارکہ ہے کہ جو کچڑا ہے. جو حق کے پرچارک ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, اہل ایمان, وہ حق کی علمبرداری میں کھڑے ہیں, اور دعوت توحید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے وہ دی جا رہی ہے. لیکن ان کے جو مخالف ہیں قریش مکہ, اہل عرب, وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو جھٹلا رہے ہیں. اب اس پورے سناریو میں یہ 6 قوموں کے واقعات رکھے جا رہے ہیں کہ جس میں ایک طرف تو تسلی ہے اہل ایمان کے لیے, اللہ کے رسول کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم کی, جن پر ظلم و ستم کے پہاڑ خاص طور پر مکی دور میں توڑے جا رہے تھے, اور زخموں پر مرہم ہے کہ جو کہ رکھا گیا ان آیات کے ذریعے سے, کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, یہ پہلے رسولوں کے ساتھ بھی ایسا ہوتا رہا, اور انہیں بھی اذیتیں ہیں جو کہ زبانی بھی اور جسمانی دونوں طرح سے اذیتیں دی گئیں. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اور آپ کی جو بھی ماننے والے اہل ایمان ہیں آپ غم نہ کریں، پچھلے لوگوں کو بھی نافرمانوں کو اللہ تعالیٰ نے نیست و نابود کیا تو یہ قریش مکہ کس کھیت کی مولی ہیں، یہ بھی نہیں بچے گا۔ تو جہاں ایک طرف یہ تسلی ہے اہل ایمان کے لیے، وہاں جو ایمان نہ لانے والے ہیں، اس کا انکار کرنے والے ہیں رسول کی تعلیمات کا، ان کو تھریٹس بھی ہیں کہ جو کہ دی جا رہے ہیں کہ دیکھو کیسی کیسی زوراور قومیں ہیں کہ جو کہ صفحہ ہستی سے مٹ گئیں نافرمانی کے سبب، تو لہٰذا اپنی روش کو درست کر لو۔ تو یہ پس منظر بھی ہے کہ جو پہلے بھی ہم نے سمجھا اور یہ ذہن میں رہے گا، تو یہ آیتیں بھی ہیں کہ جو کہ واقعتاً اس پس منظر میں سمجھنا وہ اہمیت کا حامل ہوگا۔ ابھی جو قوم لوط کا تذکرہ ہے اس کے حوالے سے چند نکات ذہن میں تازہ کر لیجئے۔ 1861 قبل مسیح کا ان کا دور ہے، اور لوط علیہ السلام اصل میں یہ بھتیجے تھے ابراہیم علیہ السلام کے، یعنی جب ابراہیم علیہ السلام کے جو کہ عراق میں تھے وہاں پر قوم نے انکار کیا ابراہیم علیہ السلام کا، بلکہ جانی دشمن ہو گئے، آگ میں ڈال دیا، وہ تو اللہ کے حکم سے آگ گلے گلزار ہو گئی، ٹھنڈی ہو گئی ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ اور جب قوم جو ہے وہ رسول کا انکار کرے اور جان کی دشمن ہو جائے تو پھر رسول ہجرت کرتے ہیں، انبیاء ہجرت کرتے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی ہجرت کی، اور ہجرت کے وقت ساتھ میں صرف آپ کی زوجہ محترمہ تھیں حضرت سارہ اور آپ کے یہ بھتیجے لوط علیہ السلام جو آپ پر ایمان لائے تھے، انہوں نے ہجرت کی ہے۔ اور پھر یہ یعنی شام کی طرف، خاص طور پر یہ جو شرق اردن کا علاقہ کہلاتا ہے کہ جس کا صدر مقام سدوم ہے، یہاں پر جو ہے لوط علیہ السلام کو پھر ٹھہرایا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر اس قوم کی طرف رسول پھر بنایا بعد میں لوط علیہ السلام کو۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اب یہ لوط علیہ السلام کا تذکرہ یہاں پر آئے گا کہ جیسے پہلے تذکرہ آ رہا تھا کہ ہم نے ہود علیہ السلام کو بھیجا، یعنی ان کے بھائیوں میں سے ہود علیہ السلام، اخاہم ہودا، یہ اخاہم کے الفاظ پہلے آ رہے تھے، یعنی قوم عاد کے لیے بھی آئے ہود علیہ السلام کے لیے، اسی طرح صالح علیہ السلام کے لیے بھی یہ اخاہم کا لفظ آیا۔ کیوں؟ کیونکہ ہود علیہ السلام اور صالح علیہ السلام یہ اپنی قوم ہی میں سے تھے، یعنی انہی کی نسل میں سے تھے، لیکن لوط علیہ السلام کے لیے یہ اخاہم کا لفظ یہاں پر نہیں پایا جائے گا، یعنی آپ کو ایک جو ترتیب چلی آ رہی تھی پچھلے رسولوں کی وہ ترتیب نہیں ملے گی۔ اور آغاز میں الفاظ آ رہے ہیں ولوطا، یعنی لوط علیہ السلام کو بھی ہم نے بھیجا، یہ نہیں کہا گیا کہ اخاہم لوطا۔ تو یہاں پر مفسرین نے یہ بات بیان کی ہے کہ یہ لوط علیہ السلام یعنی قوم لوط میں سے نہیں تھے، لیکن یہ ہے کہ جب آگے الفاظ آ رہے ہیں کہ یا قوم، انہوں نے اپنی قوم کے لیے یہ الفاظ ادا کیے کہ اے میری قوم، تو کوئی نہ کوئی رشتہ داری ضرور تھی لوط علیہ السلام کی اپنی قوم سے۔ اور اس میں پھر تاریخی جو روایات ہیں اس میں یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ لوط علیہ السلام نے جو شادی کی تھی تو وہ قوم لوط ہی کی میں کی تھی، یعنی یہ سسراری رشتہ تھا لوط علیہ السلام کا اپنی قوم سے۔ لازم آتا ہے کہ سسراری رشتہ بھی بڑا قربت کا حامل ہوتا ہے، اور زندگی پھر بسر ہوتی ہے انہی میں، آنا جانا ہوتا ہے، اور کافی عرصے سے یہ لوط علیہ السلام اپنی قوم میں موجود تھے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اسی نسبت سے یا قوم کے الفاظ ہیں کہ جو وہ اپنی قوم کو واضح و نصیحت فرما رہے ہیں۔ دوبارہ قوم لوط کی طرف لوط علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کے بھیجا۔ اچھا، تمام قوموں میں ایک بیماری تو کامن تھی، یعنی شرک کی بیماری، وہ ہم مطالعہ کرتے ہوئے آ رہے ہیں، لیکن خاص طور پر قوم لوط میں شرک کے ساتھ ساتھ ایک بگاڑ جو ہے وہ اور آیا، اور وہ معاشرتی بگاڑ تھا، یعنی یہ عورتوں کو چھوڑ کر جنسی جذبے کی تسکین وہ کرتے تھے ایک غیر فطری عمل کے ذریعے سے، یعنی مردوں کی طرف جاتے تھے، اور یہ بہرحال ایسا طرز عمل تھا کہ جو کہ غیر فطری بھی تھا، فطرت سے بغاوت پر مبنی تھا، اور ایسا عمل تھا کہ جو اس سے پہلے جہانوں میں کسی نے یہ عمل نہیں کیا تھا۔ یہ جو نقطہ آغاز ہے ہم جنس پرستی کا، یہ قوم لوط نے کیا۔ تو بہرحال یہ ہے کہ پھر لوط علیہ السلام نے ان کو بہت سمجھایا، ان کو دعوت دی، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے نہیں مانا اور اپنے ہی اس بدفعلی پر جو ہے وہ اصرار کرتے رہے، یہاں تک کہ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم آیا ہے لوط علیہ السلام اور ان کے جو بھی مٹھی بھر ایمان لانے والے تھے ان کو بستی سے نکالا گیا، اور پھر یہ ہے کہ تین عذاب ہیں کہ جو کہ اس قوم پر آئے ہیں. تفصیل انشاءاللہ پھر ہم ترجمے میں سمجھ لیتے ہیں. تو یہ اختصار سے جو بھی تمہید ہے, تعارف ہے اس قوم کا, وہ آپ کے سامنے رکھ دیا. اب انشاءاللہ یہ سمجھنا آیات کو آسان ہو جائے گا. تو فرمایا جا رہا ہے کہ ولوطا, اور ہم نے بھیجا لوط علیہ السلام کو, اس قال لقومی, اور یاد کرو کہ جب انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا اتاتون الفاحشہ ما سبقکم بها من احد من العالمین, کہ اے میری قوم تم ایسی بے حیائی کا عمل کرتے ہو کہ جو تم سے پہلے جان والوں میں کسی نے نہیں کی, یعنی تم انکم لتاتون الرجال شہوۃ من دون النساء, کیا تم مردوں کے پاس شہوت رانی کی نیت سے آتے ہو, بدفیلی کی نیت سے آتے ہو عورتوں کو چھوڑ کر, یعنی جو فطری جذبہ اللہ تعالیٰ نے جو راستہ رکھا ہے اس کو تم چھوڑتے ہو, اور ایک غیر فطری رویہ ہے کہ جو کہ اختیار کرتے ہو اور فطرت سے جو ہے وہ بغاوت کرتے ہو. بل انتم قوم مسرفون, بلکہ تم ہو حد سے تجاوز کرنے والے, اسراف کرنے والے, یعنی تم ایسے لوگ ہو کہ جو کہ بالکل حد ہی پار کر چکے ہو اپنی اس بہرا روی. تو بہرحال یہ ہے کہ یہاں پر یہ قوم لوط کا تذکرہ آیا ہے اور فوراً آغاز ہوا ہے, ورنہ اس سے پہلے جو رسولوں کا تذکرہ آیا ان میں آپ کو الفاظ مل رہے تھے یا قوم عبد اللہ, اے میرے قوم عبادت کرو اللہ. ہود علیہ السلام آئے, بنیادی دعوت عبادت کی دی. اسی طرح سے صالح علیہ السلام آئے, بنیادی دعوت عبادت کی دی. لیکن یہاں پر وہ بنیادی دعوت کا تذکرہ نظر نہیں آ رہا. اچھا, یہ تو ممکن نہیں ہو سکتا کہ توحید کی دعوت لوط علیہ السلام نے نہ دی ہو, لیکن یہ آغاز ایک دم سے ہو گیا اس برائی سے, اس کی طرف توجہ دلانے سے کہ جو ان کے اندر وہ معاشرتی بگاڑ ہم جس پرستی کا آیا تھا, تو اس سے جو ہے وہ آغاز کیا گیا. یہ بالکل ایسے ہی ہے, یعنی مثال سے اگر آپ سمجھیں کہ آپ کسی شخص کو جو ہے وہ اس نیت سے اس کے پاس جا رہے ہیں کہ میں اس کو اخلاقی تعلیمات سے آگاہ کروں گا, اس کے پاس جا کے اسے اخلاقی تعلیم دوں گا, لیکن جیسے ہی آمنا سامنا اس شخص سے ہو تو آپ اس شخص کو دیکھیں کہ وہ لوگوں کی گردنیں کاٹ رہا ہے اور اذیتیں لوگوں کو دے رہا ہے, اس طرح کے اعمال کر رہا ہے, ان کے ہاتھ کاٹ رہا ہے لوگوں کے, ان کے گلے کاٹ رہا ہے, تو اب اس سچویشن کو دیکھ کر آپ کیا کریں گے؟ آپ کوئی اخلاقی تعلیم اسے دیں گے کہ بھئی کوئی اخلاق اسے بتائیں گے؟ نہیں, بلکہ فوراً پہلے کیا کریں گے, پہلے اس یعنی ظلم سے اسے روکنے کی کوشش کریں گے, بھئی کیا کر رہے ہو, اس سے باز آ رہا. تو بالکل اسی طرح سے اب یہ جو پچھلے رسولوں کی جو دعوت تھی بنیادی, جو ایک طرز چل رہا تھا, اس سے ہٹ کر فوراً لوط علیہ السلام نے ان کی جو معاشرتی برائی ہے اس کا تذکرہ کیا کہ اتاتون الفاحشہ ما سبقکم بها من احد من العالمین, کہ اے میری قوم کہ تم یعنی ایسی بدفیلی کرتے ہو, یعنی وہ کہ جو کہ جہان والوں میں سے کسی نے نہیں کی. اب یہاں یہ جو الفاظ آئے نا کہ اس سے پہلے جہان والوں میں کسی نے نہیں کی, جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ ہنجس پرستی کا جو آغاز ہے, یعنی مرد مردوں سے بدفیلی کریں عورتوں کو چھوڑ کر, وہ جو جائز ایک فطری جذبہ ہے اس سے بالکل ہٹ کر, تو یہ کام انہوں نے آغاز کیا تھا, تاریخ میں اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا. اور یہ بات یاد رکھیں, اللہ تعالیٰ ہر گناہ سے, چاہے وہ صغیرہ ہو چاہے کبیرہ ہو, اس سے ہمیں محفوظ فرمائے. یعنی ایک گناہ تو وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے اسلاف میں چلا آ رہا ہو اور آگے کے لوگ بھی اسے اپناتے ہوئے آگے بڑھ جائیں, لیکن ایک گناہ وہ ہوتا ہے کہ جو انسان یا کوئی ایک گروہ جو ہے وہ پہلی دفعہ انجام ہو. جیسے مثال کے طور پر, یعنی آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا تذکرہ جو آتا ہے, حابیل اور قابیل کا, تو قابیل وہ شخص تھا کہ جس نے اپنے بھائی کا قتل کیا, حضرت حابیل کو اس نے مار ڈالا, اور یہ انسانی تاریخ میں پہلا قتل تھا, اور اس نے قتل کی رسم ہے کہ جو کہ یہ جاری کر دی. لہذا حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ تاریخ انسانی میں جب جب کوئی قتل ہوگا ناحق, تو اس کا ایک وبال جو ہے وہ جائے گا کس کو؟ قابیل کو, کیونکہ اس نے انسانی تاریخ میں یہ گناہ ہے کہ جو کہ ایجاد کیا, اس کو جاری کیا. تو بالکل اسی طرح سے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ایسا کوئی گناہ کہ جو پہلے کبھی نہ ہوا ہو, اور یہ کہ کوئی گروہ یا کوئی شخص اسے انجام دے, تو بہرحال یہ ہے کہ اس کا وبال پھر کئی گناہ ہے کہ جو کہ بڑھ جاتا ہے. تو یہی الفاظ ہیں کہ جو لوط علیہ السلام سمجھا رہے ہیں اپنی قوم کو کہ اے قوم تم ایسا برا عمل کر رہے ہو کہ جو اس سے پہلے تاریخ انسانی میں کبھی نہیں ہوا. اور تاریخ انسانی کو تو چھوڑیے, یہ معلوم حد تک کسی جانور میں بھی یہ شے پائی نہیں جاتی کہ وہ ایک فطری جذبے کو چھوڑ کر اور طریقے کو چھوڑ کر اور ایک غیر فطری طریقہ جو ہے وہ اختیار کرے, کسی جانور میں بھی پائی نہیں. لیکن یہ آئی ہے تو انسانیت میں آئی ہے, یعنی انسانیت اپنے رتبے کو جب چھوڑتا ہے اور یہ ہے کہ اس کے اندر اس کی عمارت کی جو پہلی اینٹ ہے وہی اگر ٹیڑھی پڑ جائے تو پھر پوری عمارت ہے کہ جو کہ ٹیڑھی جاتی ہے. اور خاص طور پر دیکھیں یہ جو فطری ایک جذبہ ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یعنی جنسی جذبے کی تسکین, یہ جنسی جذبہ جو ہے یہ اینیمل انسٹنکٹس انسان کے اندر رکھی ہیں اور یہ بڑا پوٹنٹ جذبہ ہے اور اللہ نے ودیعت کیا ہے ہمارے اندر. کیوں؟ نسل انسانی کی بقا کے لیے. اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی ہے, اس میں اپنا جو نائب اپنا جو خلیفہ ہے وہ کسے بنائے؟ انسان کو بنائے, اور ہم انسان کو بھیجا ہے آزمائش کے لیے. اب اس کی کار فرمائی یہ ہے کہ اس کائنات میں زمین پر انسانوں کی جو نسل ہے وہ آگے بڑھے. اب وہ نسل انسانی کی بقا کا جو فطری طریقہ ہے وہ کیا ہے, اس کے لیے پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے دو صنف ہیں کہ جو کہ بنائی ہیں. ایک عورت کی صنف ہے, ایک مرد کی صنف ہے. یہ اپوزٹ سیکس ہیں, یہ متضاد صنف ہے, اور اللہ تعالیٰ نے دونوں کی جو اسٹرکچر ہے جو ہیئت ہے وہ ڈفرینٹ رکھی ہے, اور وہ ایسی ہیئت پر مرد اور عورت کو بنایا اللہ تعالیٰ نے کہ جن کے اندر ایک یعنی جذب کی کیفیت ہے اور آپس میں یعنی ملاپ کرنے کی ایک کیفیت ہے, ایک پوٹنٹ جذبہ ہے کہ جو کہ رکھا ہے کہ جس کے ذریعے سے اگر وہ جائز طریقے سے اس جنسی جذبے کی تسکین کریں تو وہ نسل انسانی کی بقا ہے کہ جو کہ آگے بڑھے. اور یہ نسل انسانی کی بقا کا جو جائز اور فطری طریقہ ہے وہ کیا ہے کہ مرد اور عورت کا ملاپ ہو. اچھا, یہ مرد اور عورت کا جو بھی ملاپ ہے اس میں بھی ایک تجاوز کیا ہے کہ جو کہ مغرب نے کیا, ابھی اس کا تذکرہ بھی آ جائے گا, کہ بغیر نکاح کے ذریعے سے آپس میں ملاپ کر لینا مرد اور عورت کا, یہ بھی طریقہ جو ہے وہ شریعت کے خلاف. جو شریعت کا جائز طریقہ ہے کہ یہ جو اپوزٹ سیکس ہیں یہ کیا کریں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اتباع. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان نکاح من سنتی, یہ نکاح میری سنت ہے. اور ایک موقع پر, یہ نکاح کے موقع پر ہم بھی جو ہے وہ بیان کرتے ہیں جب بھی نکاح پڑھاتے ہیں کہ یہ نکاح اللہ کے رسول کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اور اس نکاح کو شریعت میں عین عبادت قرار دیا گیا. یہ جب بات صحابہ کرام کے سامنے رکھی اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم, تو صحابہ کرام نے حیرت سے پوچھا کہ خالص جنسی جذبے کی تسکین یہ لڑکا اور لڑکی کرتے ہیں نکاح کے ذریعے سے, یہ بھی عبادت ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ دیکھو, اگر یہ لڑکا اور لڑکی ناجائز طریقے پر یعنی زنا کر کے یہ لذت حاصل کرتے, جنسی جذبے کی تسکین کرتے, تو کیا گناہ ہوتا؟ کہا کہ بالکل ہوتا. کہا کہ جب یہ جائز طریقے پر میری سنت کے مطابق نکاح کے ذریعے سے یہ جنسی جذبے کی تسکین چاہ رہے ہیں تو یہ بھی شریعت میں عین عبادت ہے, تو اس کو تو عبادت قرار ہے. تو لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ جو اپوزٹ سیکس ہیں نکاح کے ذریعے سے اگر ملیں گے تو یہ شریعت کے عین مطابق ہے, اور جو شریعت کا تقاضا ہے نسل انسانی کی بقا وہ اسی ذریعے سے ممکن ہے. لیکن اب دیکھیں شیطان نے آ کے کیسی بے راہ روی پر انسان کو ڈالا ہے, یعنی قوم لوط بھی اس کا تو انتہا پر جو ہے وہ شکار ہوئی, اور باقی ہے کہ اس وقت جو یہ مغرب کی صورت حال ہے, اللہ تعالی حرام خوری سے اور اس طرح کی منہ کالا کرنے سے ہم سب کو محفوظ فرمائے کہ جس طرح سے منہ کالا اس وقت مغرب ہے کہ جو کہ کر رہا ہے, اور اس کی اندھی تقلید میں اس وقت وہی وہ مغربی ننگی تہذیب ہے کہ جو ہمارے یعنی اندر بھی انہیل کی جا رہی ہے, ہمارے نوجوانوں میں انہیل کی جا رہی ہے. اب وہاں پر کیا ہوا, مغرب نے ایک فیصلہ کیا کہ بھئی یہ لڑکا اور لڑکی یعنی مرد اور عورت وہ ہر لحاظ سے برابر ہے. لہٰذا جب ہر لحاظ سے برابر انہوں نے قرار دیا تو پھر یہ ہے کہ جس طرح سے مرد کو نکلنا ہے باہر اکنامک ایکٹیویٹی کے لیے, ویسے عورت بھی ہے کہ جو کہ نکلے. لہٰذا یہ ہے کہ عورت کو بھی باہر نکال دیا جو کہ شمع یعنی چراغ خانہ تھی، گھر اسے آباد کرنا تھا، گھر کو روشن کرنا تھا، مستقبل کو تیار کرنا تھا بچوں کی صورت میں، اب اسے لگا دیا اکنامک ایکٹیویٹی پر، تم بھی نکلو گی مرد کی طرح بالکل باہر، مرد و زن بالکل برابر۔ اب جب عورت نے گھر کی دہلیز پار کی ہے تو بہرحال یہ ہے کہ اب بچے یا تو ہو ہی نہ، اور بچے ہو جائیں تو بہرحال یہ ہے کہ وہ کم سے کم ہو، اور پھر یہ ہے کہ وہ شادی شدہ یعنی شادی کا کپیڑ کون پالے، تو لہٰذا یہ ہے کہ اب وہاں وی آر لیونگ ٹوگیدر بٹ وی آر ناٹ میرڈ، یہ نظریہ ہیں کہ جو کہ پروان چڑھے کہ شادی کے کھکیڑ چھوڑو، بس یہ ہے کہ آپس میں ملاپ کرو بغیر شادی کے، بغیر نکاح کے، اور یہ ہے کہ اس سے یعنی ناجائز بچے ہیں کہ جو کہ پھر وہ ہونے شروع ہو گئے۔ اور بل کلنٹن ایکس پریزیڈنٹ امریکہ کا آن ریکارڈ ایک بھری محفل میں یہ اعتراف کرتا ہے کہ عنقریب امریکہ کی ہماری آبادی ناجائز بچوں پر مشتمل ہوگی، اس کی آن ریکارڈ الفاظ ہیں، بورن وداؤٹ اینی ویڈ لا، یعنی جو ہم ناجائز بچے کہتے ہیں، اس نے اعتراف کیا کیونکہ وہ آبادی دیکھ رہے تھے اپنی کہ وہ جو سن آف سوائلز ہیں ہمارے علاقائی لوگ، وہ تو اب کم سے کم ہوتے چلے جا رہے ہیں، جو بھی آبادی ہماری نظر آ رہی ہے وہ تو باہر سے آنے والوں کی جو کہ صرف کمائی کے لیے یہاں پر آئے ہیں ہمارے پاس، لہٰذا اب وہاں پر گفٹس رکھنے شروع ہوئے، کیسے عورت کو باہر واپس گھر کی دہلیز پر لایا جائے، ڈی پروگرامنگ ہے کہ جو کہ انہوں نے شروع کی۔ تو بہرحال یہ ہے کہ پہلا تو کلہاڑا مارا اپنے پاؤں پر انہوں نے کہ عورت کو باہر نکال دیا، اور یہ ہے کہ نکاح کا پورا سسٹم ہی بالکل برباد کر دیا، پورا فیملی سسٹم تباہی کے کنارے پر۔ اور پھر اس سے ایک چھلانگ اور ماری جو قوم لوط نے وہ عمل کیا وہاں مغرب میں، برطانیہ میں، امریکہ میں، اب یہ ہے کہ وہ جو اپوزٹ سیکس ہے اس سے بھی جو ہے وہ چھٹکارا حاصل کرو، یہ کیا خکیڑ ہے کہ بھائی وہ اپوزٹ سیکس ہوگی تو اسی سے جنسی جذبے کے ذریعے، نہیں، جو سیم سیکس ہے یعنی مرد مرد سے شہوت پوری کرے، عورت عورت سے شہوت پوری کرے۔ اور پھر اس بدفعلی کو آئین کی سطح پر تحفظات ہیں کہ جو کہ دیے گئے، یعنی برطانیہ میں تالیوں کی گونج میں یہ قانون ہے کہ جو کہ پاس ہوا، یعنی ہم جنس پرستی کا، کہ مرد مرد سے اور عورت عورت سے جو بھی یہ ملاپ کرتا ہے یہ بالکل جائز ہے۔ اور یہ کہ وہاں کے جو مذہبی اجارہ دار ہیں پوپس، وہ بھی جو ہے وہ اب کھلی اجازت اب دے رہے ہیں آن ریکارڈ۔ ابھی سویڈن سے ایک صاحب نے باقاعدہ وہ پوری تقریب کی کلپ بھیجی ہے کہ مرد مرد کی شادی ہے کہ جو کہ پاپ اس کو یعنی ایجاب و قبول کرا رہا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ آئین کی سطح پر اب یہ بدفعلی ہے کہ جو کہ انجام پا رہی، وہاں پر کالونیز ہیں کہ جو کہ آپ کو یعنی ہم جس پرستوں کی باقاعدہ نظر آئیں گے، ان کے حقوق رائٹس ہیں کہ جو کہ انہیں حاصل دیے جا رہے ہیں۔ اور یہ ہے کہ وہاں مغرب کی جو لائبریریاں ہیں، آپ کو وہاں پر ہم جنس پرستوں کو جو لائف سٹائل ہے، ان کی لائبریری آپ کو کتابوں سے بھری ہوئی نظر آئے، ان کے ساز و سامان آپ کو بھرے ہوئے نظر آئے، یعنی ایسا یہ تبکن معاملہ ہے کہ جو کہ آج پوری دنیا میں اس بہرا روی کو اور ہم جنس پرستی کو، ہومو سیکچولیٹی کو جو ہے وہ عام کیا گیا۔ اور آج اللہ معاف فرمائے، بڑی حیرت ہوتی ہے کہ ہمارے نوجوان لڑکے، مجھے بتاتے ہوئے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ ہمارے انہی کالجز یونیورسٹیز کے، پاکستان کے، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آج کے نوجوان ہم سے سوال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یہ یعنی جو مرد مرد سے اٹریکشن رکھتا ہے تو اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے، کیسے ان کے ساتھ جب وہ بات کی جائے۔ اب یہ کامن چیزیں ہیں کہ جو کہ ہو رہے ہیں، چلتے چلتے ہمارے نوجوان ہیں کہ جو یہ مسائل پوچھ رہے ہیں، یعنی یہ تو زبان پر لانے ہی جو ہے وہ محال تھا، کسی زمانے میں کوئی تصور نہیں تھا، یعنی یہ مرد مرد سے شہوت کا معاملہ کی جو قوم لوط نے آغاز کیا، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وہ پاکیزہ معاشرہ ہے، کوئی ایک واقعہ اس میں نہیں ملتا۔ یہ وجہ ہے کہ وہ حد اس جرم پر جو ہے وہ لگی نہیں کبھی، لیکن بہرحال تعزیرات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ ہے کہ یہ تعزیرات میں حکم دیا کہ اگر کبھی کوئی ایسا معاملہ ہو کہ کوئی مرد مرد سے شہوت رانی کا معاملہ کرے، تو ایک روایت پر آتا ہے کہ دونوں کو قتل کر دیا جائے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ قتل کرنے کے بعد ان کو جلا دیا جائے۔ اور یہ ہے کہ حضرت عثمان کا قول ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اونچے پہاڑ سے جو ہے وہ فاعل کو بھی اور مفعول کو بھی، یعنی جس نے عمل کیا اور جس سے کیا، دونوں کو جو ہے وہ پہاڑ سے نیچے پھینک کر اور عمارت ان پر ڈھا دی جائے۔ کیونکہ وہی سزا ہے ہم جس پرستی کی جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قوم لوط کو دی۔ تو بہرحال یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحم اللہ نے وقت کے لحاظ سے جو بھی تعزیرات کے معاملات جو قاضی فیصلہ کرے، سخت سے سخت سزا کا جو بھی ان کا مسئلہ ہے وہ بیان کرتے ہیں، لیکن بہرحال یہ ہے کہ یہ ایسا جرم ہے کہ جو تاریخ انسانی میں کبھی نہیں ہوا تھا قوم لوط سے پہلے، قوم لوط نے اس کا آغاز کیا۔ اور یہ ہے کہ غیر فطری عمل، فطرت سے بغاوت پر مبنی، اور ایسا غضب اس پر قوم پر آیا کہ تین عذاب ہیں کہ جو کہ ان پر آئے۔ پہلے سورہ قمر میں الفاظ آتے ہیں کہ ان قوم لوط کو اندھا کیا گیا، ان کی آنکھوں کو مٹایا گیا، لَتَمَسْنَ عَيُنَهُمْ، ان کی آنکھوں کو مٹا دیا گیا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے پوری بستی کو اٹھا کے اور پٹکا ہے نیچے۔ اور پھر تیسرا عذاب ان پر آیا ہے کہ پتھروں کی بارش ہے کہ جو کہ ان پر کی گئی۔ یہاں تو بہت اختصار کے ساتھ ان کا جو نتیجہ ہے، جو عذاب ہے، اس کا تذکرہ ہے، لیکن سورہ ہود میں انشاءاللہ تفصیل جو ہے وہ آ جائے گی۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ پورا پس منظر ہے، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ جب فطرت سے بغاوت انسان کرتا ہے تو پھر یہ ہے کہ کہاں کہاں ٹھوکرے کھاتا ہے۔ وہاں مغرب میں کلبز ہیں کہ جو کہ بنے میں باقاعدہ، اور منہ کالا ہے کہ جو کہ کر رہے ہوتے ہیں، اور جس طرح سے قوم لوط کا معاملہ تھا، بھری محفلوں میں یہ حرکتیں ہیں کہ جو کہ ان کے اندر آ گئی تھی۔ لوط علیہ السلام نے ان کو انڈیویجول بھری محفل میں جو ہے وہ سمجھایا، لیکن نہیں مانا۔ اور بہرحال یہ ہے کہ پھر ان پر عذاب بھی آیا اسی آزمائش میں۔ ان کی طرف جو فرشتے آئے ہیں عذاب دینے کے لیے، وہ بھی خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں آئے۔ اور یہ ہے کہ جب یہ لوط علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے ہیں تو ابتدان تو لوط علیہ السلام پہچان نہیں سکے کہ یہ فرشتے ہیں، انسانی شکل میں آئے تھے، خوبصورت نوجوانوں کی صورت میں آئے تھے، لیکن وہ گھبرا گئے۔ یعنی وہ گھبرائے تھے لوط علیہ السلام کہ بھائی یہ اتنے خوبصورت نوجوان میرے پاس آئے ہیں، مہمان میرے، اور میری قوم جو ہے وہ ہم جس پرستی کا شکار ہے، وہ مردوں سے بدفعلی کا معاملہ کرتی ہے، اگر انہیں پتہ چل گیا کہ میرے پاس یہ نوجوان لڑکے خوبصورت وہ آئے ہیں تو ان کے ساتھ یہ دست درازی کرے۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ بقیہ مقامات پر وہ پریشانی کی کیفیت ہے کہ جو لوط علیہ السلام کی، لیکن فرشتوں نے پھر عرض کی کہ آپ گھبرائیے مت، ہم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے یعنی فرشتے ہیں، اور آپ کی قوم پر اب عذاب ہے کہ جو کہ ہم نازل کرنے آئے، بس آپ راتوں رات یہ کیجئے کہ خود بھی اور جو بھی آپ کے اہل ہیں، گھر والے یا جو بھی ایمان لانے والے مٹھی بھر، وہ راتوں رات نکل جائیں، اور آپ میں سے کوئی بھی پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھیے گا۔ تو بہرحال یہ ہے کہ جو بھی ایمان لانے والے تھے وہ نکلے ہیں، لیکن لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی وہ بھی نافرمانوں کی طرف تھی، وہ راز پاس کیا کرتی تھی، اس کی ہمدردیاں جو ہے وہ اپنی قوم کے ساتھ تھیں۔ تو لہٰذا جب عذاب آیا ہے تو وہ لوط علیہ السلام کی بیوی بھی اسی عذاب کی لپیٹ میں آئی۔ تو بہرحال یہ ہے کہ پھر یہ تین طرح کے عذاب ان پر پھر آئے ہیں۔ لوط علیہ السلام، اہل ایمان کو بچا لیا گیا، تو لہٰذا اب آیات سنیں گے تو انشاءاللہ پھر ترجمے ہی پر ہم کفایت کر لیں گے۔ فرمایا کہ وما کانا جواب قومہ الا ان قالوا، جب لوط علیہ السلام نے ان کو غیرت دلائی، شرم دلائی کہ تم یہ حرام کام چھوڑ دو، تو جواب کیا تھا؟ ان کا جواب نہیں تھا ان کی قوم کا الا ان قالوا، مگر یہ کہ انہوں نے یہ کہا اخرجوہم من قریتکم، ارے بھائی نکالو ان کو اپنی بستی سے، انہم اناس یتطہرون، یہ تو بڑے پاکیزہ ہیں کہ جو کہ بنتے ہیں۔ جی یعنی یہ الفاظ تھوڑے سے مانوس آپ کو لگے ہوں گے، یعنی اگر غور تھوڑا سا غور کریں کہ یہ یونیورسل ٹروتھ ہیں، یہ کائناتی حقائق ہیں کہ جو کہ بیان ہو رہے ہیں۔ یہ جواب صرف لوط علیہ السلام کو نہیں ملا تھا قوم لوط کی طرف سے کہ بھئی یہ تو بڑے پاکیزہ بنتے ہیں، یہ تو بڑے پاک ہیں، ہم ہی بس گندے ہیں، یعنی یہ طنز تھا کہ جو قوم لوط کا لوط علیہ السلام کو، یہ تو بڑے پاکیزہ بنتے ہیں تو پھر ہمارے بستی میں ان کا کیا کام، نکالو ان کو اپنی بستی سے، باہر کرو ان کو۔ بالکل ایسے ہی طرز عمل ہے کہ جو آج بھی ہمارے کانوں سے الفاظ ہیں کہ جو کہ ٹکراتے ہیں، یعنی کردار ویسے ہی ہیں، شکلیں ہیں کہ جو کہ بدل گئے ہیں۔ یعنی آج بھی اگر سمجھایا جائے کہ بھئی یہ فلمیں، بیہودہ ڈرامے، یہ کیسے آپ پوری فیملی کے ساتھ دیکھ رہے ہیں؟ یا یہ ہے کہ اگر کوئی شرم و حیا کا پیکر انسان، کوئی ایسا منظر اس کے سامنے کہیں بیٹھا ہو کسی تقریب میں یا کسی کے گھر پہ، اور کوئی ایسا منظر جو ہے وہ آ جائے کہیں کسی رسالے میں یا کسی اسکرین پر اور وہ فوراً جو ہے وہ نظریں پھیر لے, تو طنز کے تیر رہیں گے جو کہ برسائے جاتے ہیں. ارے دیکھو بھائی ماشاءاللہ بڑے پاکیزہ ہیں. اچھا پھر کہا جائے کہ بھی یہ فلمیں ڈرامے بند کرو, یہ اس سے بچو, تو کہا جاتا ہے کہ بھائی زیادہ پاکیزہ نہ بنے, یہ ہمارا پرسنل افیئر ہے, آپ کو نہیں دیکھنا, آپ چلے جائیں اس کمرے سے, اڑ جائیں. تو بہرحال ایسی جٹائی ہے کہ جو کہ آج ہمیں نظر آتی ہے. بچیاں ہیں ہماری تقریبات میں, ہماری بچیاں نہ محرموں کے سامنے ڈانس کر رہی ہیں, ڈانڈیاں ہیں کہ جو کہ ڈال رہی ہیں, ہماری غیرت کا جنازہ نکل جاتا. یعنی وہی باپ ہے, وہی بھائی ہے, وہی محرم رشتے دار ہیں کہ جو اپنی بچیوں کے ڈانس اور نا محرم بھی وہ دیکھ رہے ہیں سامنے بیٹھ کر, 500-600 کا اجتماع ہے اور وہ بچیاں ہماری جو ہے وہ ڈانس کرتی نظر آتی. پتہ نہیں کس طرح سے جو ہے یہ غیرت کا جنازہ ہم نکالتے ہیں سمجھ سے باہر. اللہ تعالی ہمیں یہ غیرت جو وہ نصیب فرمائے, یہ شرم و حیا ہمیں نصیب فرمائے. تو بہرحال یہ کہ جس قوم سے یہ فطری جو بھی حیا ہے وہ نکل جاتی ہے, حیا کو جو زیور ہے وہ نکل جاتا ہے, تو پھر یہ ہے کہ اسی طرح کی جو بے راہ روی ہے, چاہے وہ شادی کے بغیر لذت کو پورا کرنا یا یہ کہ ہم جس پرستی کے ذریعے سے لذت کو پورا کرنا, یہ پھر عام ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ فرمائے. تو انہوں نے بھی کہا کہ بھئی نکالو ان کو بستی سے, یہ تو بڑے پاکیزہ بنتے ہیں. اب لازم بات ہے کہ رسول کا اپنی قوم کے اندر ہونا یہ تو ایک روح کی طرح ہوتا ہے. یعنی جس طرح سے ایک جسم کے اندر روح جب تک ہے تو جسم چلتا پھرتا رہے گا, لیکن جیسے اس جسم سے روح نکل جائے, پرواز کر جائے, تو جسم جو ہے وہ ڈیڈ ہو جاتا ہے, بالکل ڈیڈ باڈی ہم کہتے ہیں. تو کسی قوم کے اندر رسول کا موجود ہونا یہ ایک روح کی طرح ہوتا ہے. لہذا اب رسول ہی کو باہر نکال دیا جائے اور اس کو جو ہے وہ تھریٹس دی جائیں, جان کے دشمن قوم بن جائے, تو پھر یہ ہے کہ رسول پھر ہجرت کرتے ہیں, نکلتے ہیں, پھر بستیاں چھوڑتے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ وہ قوم جب روح نکل جائے, رسول نکل جائے, تو وہ ایک ڈیڈ باڈی ہے کہ جو کہ بن جاتے ہیں. لہذا یہ ہے کہ پھر ہوا کیا کہ فَأَنجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ, بس ہم نے لوط علیہ السلام کو نجات دی اور اس کے اہل کو. یعنی اہل میں یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ صرف ان کی دو بیٹیاں تھیں جو ان پر ایمان لائی تھیں, یا اہل سے مراد جو بھی مٹھی بھر اہل ایمان تھے وہ بھی مراد ہو سکتے ہیں. ان کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا, راتوں رات ان کو نکال دیا. اِلَّا امْرَأَتَهُ, سوائے لوط علیہ السلام کی بیوی کی, کانت من الغابرین, بس وہ یعنی غرق ہونے, یعنی اس عذاب میں ملوث ہونے والوں میں سے تھی. یعنی اب یہاں سے بات جو پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ نافرمانی جو ہے وہ اتنا بڑا جرم ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کرنا, شریعت کو جو ہے وہ بالکل نظر انداز کر دینا اور رسول کی بات نہ ماننا, یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ جو نبی ہے وہ بھی اپنے گھر والوں کو بچانے سے, رسول ہیں ان کی بیوی جو ہے وہ جب جرم کر رہی ہے, اللہ کی نافرمانی کر رہی ہے, تو رسول کام نہیں آ رہے بیوی کے, رسول کام نہیں آ رہے اپنے بیٹے کے. نوح علیہ السلام کا بیٹا آنکھوں کے سامنے غرق ہو رہا ہے, رسول جو ہے وہ التجا بھی کر رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ اللہ یہ تو میرے اہل میں سے ہے, لیکن نوح علیہ السلام کو بھی جواب آ گیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کہ اے نوح یہ آپ کے اہل میں سے نہیں, انہو عمل غیر صالح, بے شک اس کا جو عمل ہے وہ غیر صالح ہے, وہ صالح عمل ہے. لہذا یہ ہے کہ یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ کوئی رسول بھی اگر شوہر ہے تو وہ بھی اپنی بیوی کو نہیں بچا سکتا, اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکتا. تو لہذا بیوی بھی وہ عذاب دیے جانے والوں میں سے ہو گئی. وہ امترنا علیہم مطرا, بس ہم نے ان پر بھیجی ایک برسنے والی, یعنی کیا برسنے والی, ایک بارش, اور وہ بارش بڑی عجیب تھی, یعنی پتھروں کی بارش ہے کہ جو کہ ان پر کی گئی. یہاں تو بڑا یعنی اختصار سے بیان ہو گیا, ورنہ تفصیلات آگے آئیں گی کہ کس طرح سے بستی کو اٹھا کر پٹکا گیا ہے اور پھر ان پر پتھروں کی بارش کر کے جو ہے وہ ان کو ہلاک کر دیا گیا. یہ ہوتا ہے ہم جس پرستی کا انجام. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس مرض سے, اس گناہ سے جو ہے وہ محفوظ فرمائے, اور یہ ہے کہ جو بھی یہ بہرا روی شیطان کی, اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے. باقی فرمایا جا رہا ہے کہ فنظر کیف کان عاقبۃ المجرمین, بس دیکھو کہ کیسا انجام ہوا مجرم لوگوں, یعنی جو جرم کرنے والے تھے ان کا جو انجام ہے وہ دیکھو پھر کیا ہوا. لہٰذا یہ ہے کہ یہ پوری بستی کی جو کہ سدوم ان کا مرکزی مقام تھا اور آمورہ اور دیگر بستیاں بھی اس کے قریب تھیں اور یہ بحر مردار اس کے قریب تھے. لہٰذا یہ ہے کہ جب یہ بستی ہلاک کی گئی تو پھر بحر مردار میں ہی ان کو جو ہے وہ پھر نیچے وہ دفن ہو گئے, مدفون ہو گئے. اور یہ جب اہل عرب اپنے تجارتی قافلے موو کرتے تھے تو یہ مکے سے شام, شام سے مکے, یہ ان کا ٹریڈ روٹ تھا اہل عرب کا. اور جب یہ سفر کرتے تھے تو اسی یعنی عراق اور فلسطین کے درمیان یہ جو سدوم کا علاقہ ہے یعنی اردن, شرق اردن جو کہلاتا ہے, اس سے یہ گزرتے تھے اور یہ عذاب کے آثار تھے کہ جو کہ اپنی آنکھوں سے یہ دیکھتے تھے پھر بھی عبرت نہیں پکڑتے تھے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ عبرت کے مقام ہیں کہ جو کہ قرآن مجید میں یہ قوموں کے واقعات آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. صرف دو تین منٹ ایک توجہ ہے کہ جو کہ دلانی ہے. یہاں پر قوم لوط کا تذکرہ مکمل ہوا, اب انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم قوم شعیب کا واقعہ تفصیل سے پڑھیں گے. توجہ یہ دلانی ہے کہ ابھی 31 دسمبر وہ آئے گی اور ہر سال کی طرح اس سال بھی جو یہ خرافات اور بے حیائی پر مبنی جو اعمال ہیں کہ جو کہ پورے پاکستان میں وہ کیے جاتے ہیں, شہروں میں دھوم دھڑکا ہے کہ جو کہ کیا جاتا ہے, نیو ایئر نائٹ جو ہے وہ منائی جاتی ہے. اللہ تعالی ہمیں, ہمارے بچوں کو, ہماری بچیوں کو اس عمل سے محفوظ فرمائے. دیکھیں اصل میں یہ ذمہ داری ہماری ہے, یعنی ایسا حرام کام, ایک تو یہ ہے کہ وہ عمل کے جو غیروں کا ہو, یعنی غیر مسلم اقوام کا وہ عمل, یعنی یہ ہے کہ وہ غیروں نے, مغرب نے وہ کام اپنے شروع کیے, جب بھی نیا سال شروع ہو تو وہ رنگ رلیاں اور بے حیائی پر مبنی ڈانس پارٹیاں اور گانے بجانے کی محافل, وہی کیفیات اگر ایک مسلمان, اب ہمارے نوجوان سڑکوں پر نکل کے اور سلنسر نکال کے اور ون ویلنگ کرتے ہوئے اور شراب نوشیاں بھی ساری وہ چل رہی ہوتی ہیں ڈیفنس کے علاقوں میں, اور یہ کہ کیا کیا خرافات نہیں ہوتے, یہ کہاں کے بچے ہیں, کوئی خلا سے تو نہیں اترے نا, یہ ہمارے بچے, ہماری گلیوں میں ہوائی فائرنگ وہ آوازیں ہیں کہ جیسے ہی 12 بجتے ہیں وہ دھوم دھڑکا جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے, نیندیں ہیں کہ جو کہ حرام کی جا رہی ہوتی ہے. تو بھائی خدا کے لیے اپنی نوجوان نسل کو یہ اویئرنیس دیں, یہ میسج دیں کہ بھائی اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ من تشبہ بقومن فہو من, کہ جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ اسی میں اس کا شمار ہوتا ہے, وہ اسی میں سے, وہ مسلمان نہیں رہتے. تو کس یعنی کیفیت میں ہم یہ نیو نائٹ ایئر ہے کہ جو کہ منائیں اور اس میں دھوم دھڑکا کریں, اور خاص طور پر اس وقت جو مشرق وسطی کا سناریو ہے, تناظر ہے کہ ہمارا مسلمان بھائی کس طرح سے اذیت کا شکار ہے, مصائب کا شکار ہے, اسرائیل کا جو ظلم ہے ان پر وہ کس طرح سے جو ہے وہ جاری اور ساری ہے, یعنی روزانہ کی بنیاد پر سینکڑوں شہدا کی لاشیں ہیں کہ جو کہ بچوں کی, معصوم بچوں کی اور عورتوں کی, بوڑھوں کی لاشیں کہ جو کہ اٹھائی جا رہی ہیں. لیکن یہ ہے کہ ہم شادیانے بجائیں, نیو نائٹ ایئر کے دھوم دھڑکے ہم کریں ان کی لاشوں پر, یعنی غیرت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے والی بات ہے, کوئی تو غیرت ہونی چاہیے, کوئی تو اہمیت ہونی چاہیے. یعنی ہم کچھ کر نہیں سکتے تو کم از کم یوں تو ہم کر سکتے ہیں نا کہ اس خرافات سے ہم بچ جائیں, اپنے ان شہدا کی خاطر بچ جائیں, کوئی تو لاز ہے کہ جو کہ ہم ان کی شہادتوں کی وہ رکھ سکیں کہ یہ گناہ کے کام اور بدفیلیاں جو ہے وہ چھوڑ دیں. تو بہرحال یہ ہے کہ گزارش یہ ہے کہ اس میسج کو جتنا جو ہے وہ عام کیا جائے وہ کیا جائے, جہاں موقع ملے, یہ 31 دسمبر سے پہلے پہلے دن کم ہی رہ گئے, لیکن بہرحال اس خرافات سے آگاہ کیا جائے عوام الناس کو, خاص طور پر اپنے نوجوانوں کو. اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کی برائی سے, گناہ کے کاموں سے اور شیطان کے جو بھی حملے اس سے محفوظ فرمائے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.